در مدح مرشد محبوب ما مخدوم علما قطب دوران غوث وقت مجدد زمانہ عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا، یہ اشعار جو میں آج پڑھ کر سناؤں گا یہ فارسی میں ہیں، ہر شعر کے بعد اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا، اور یہ اشعار ہمارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مدح میں ان کے صدیق و رفیق نصف صدی قلندر زمانہ صدیق وقت حضرت سید عشر جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے فرمائے ہیں، عشق است این شاری عشق است نے داری عشق است این اے میرے شاہ اے میرے شیخ، یہ عشق ہے کوئی سوداگری نہیں ہے، بس آپ کے اشارہ ابرو پر اپنا سر قربان کرتا ہوں اور نفع و نقصان سے بے نیاز ہوں۔ عشق است این ہے اے جان سے زیادہ حسن رکھنے والے، آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر تمام بتانے حسن سجدہ ریز ہو گئے، انوار الہیہ سے آپ کا چہرہ مبارک بتانے خوبرو کے لیے باعث رشک ہے۔ میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں، میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے، بس عشق الہی سے مخمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر ڈال دیجیے۔ من عاشق ترجمہ، غریب الوطنی میں آپ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تاج و تخت سے بہتر ہے، آپ کے کوچے کی گرد بن جانا شاہانہ جاہ و جلال سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے شیخ کی ایسی محبت عطا فرما دے، اور اگر ایک ذرہ بھی عطا ہو جائے ایسی محبت کا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بودن بغربت آپ کی شراب محبت الہیہ بے حد گراں قیمتی ہے اور بہت ہی کمیاب ہے، لیکن محض اپنے کرم سے ایک گھونٹ مجھے بھی پلا دیجیے۔ مجنوں اگر مجنوں اگر آپ کو دیکھ لیتا تو غیر اللہ کے عشق سے تائب ہو جاتا اور آپ کے پاؤں پر گر جاتا اور عشق لیلا سے نجات پا جاتا۔ مجنوں اگر ترجمہ، یہ میر آپ پر مرتا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں مثل مردہ کے ہیں، آپ کو اختیار ہے چاہے دفن کیجئے چاہے زندہ کیجئے، یعنی واصل باللہ کر دیجئے جس طریقے سے چاہیں۔ آخری شعر ہے، جان کوئی ہم میں ہے باغی، جانے کوئی جو تم میں ہے باغی، مرحبا ان اشعار کے بعد ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ بعد مجلس سے بعض احقر نے، یعنی ہمارے مرشد ثانی نے، نور اللہ تعالی مرقدہ، حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت کی محبت میں کچھ اشعار ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سناؤ۔ ایک صاحب نے بہت عمدہ ترنم سے پڑھا، حضرت والا نے اشعار بہت پسند فرمائے اور فرمایا کہ جب ان اشعار کی شرح ہوگی تو معلوم ہوگا کہ حضرت امیر خسرو کے مقام سے یہ شعر کہے گئے ہیں. بہت اونچے مضامین بیان ہوئے ہیں. مثلا یہ شعر کہ مجنو اگر آپ کو دیکھ لیتا تو عشق جلالہ سے توبہ کر لیتا اور اس کا عشق جلالہ عشق مولا سے بدل جاتا. دوپہر کے کھانے پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ بہت اچھے اشعار ہیں اور پڑھنے والے نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اشعار اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، بہت اونچے مضامین ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی محبت اپنے شیخ کی عطا فرما دے، کرم سے بلا استحقاق. مدارس ابرار جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار حق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے مراد آباد کی جامع مسجد میں واعظ بیان فرمایا. بعد واعظ کوئی بڑے میاں آئے اور بہت غمگین ہوئے، کہا کہ واعظ سے محروم رہا. حضرت نے ان کی خاطر پورا واعظ دوبارہ بیان فرما دیا، کیونکہ یہ شخص مخلص تھا. یہ اخلاص اللہ والوں کا ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ مکاتبت شیخ میں سستی کا علاج یہ ہے کہ وقت مقررہ سے یومیہ تاخیر پر آٹھ آنا یا ایک روپیہ جرمانہ اپنے مرشد کو بھیجے. یہ اس زمانے کا آٹھ آنا روپیہ نہیں ہے. کبھی آپ خوش ہو جاؤ کہ چلو دس روپے شیخ کو دے کر احسان بھی جتائیں گے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، قدیم زمانے کی. فرمایا کہ ایک صاحب نے اس طرح 15 روپے بھیجا. اس طرح سے پھر سستی دور ہو جاتی ہے. اصل اس کی روح یہ ہے کہ نفس کو تکلیف بھی جاتی ہے. کسی آدمی کو خرچ کرنے میں کنجوسی بخل ہوتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کسی آدمی کو نفلی عبادت میں زیادہ مشقت معلوم ہوتی ہے. اصل میں اس سے نفس کا علاج کرنا مقصود ہے کہ جب نفس دیکھے گا کہ مجھے پیسہ نکالنا پڑ رہا ہے، مگر شرط یہ کہ مخلص آدمی ہو، اگر اخلاص ہی نہ ہوگا تو وہ چھپا لے گا شخص سے. تو اصل میں اس کی نفس کی اصلاح ہے کہ نفس ڈر جائے گا کہ بھائی اگر شیخ کو پلانی کی تو اتنا روپیہ ہمیں دینا پڑے گا اپنے وعدے کے مطابق. تو یا پھر یہ کہ شیخ کے بعض اوقات نفل بتا دیتا ہے کہ بھائی اتنے نفل پڑھو جرمانے کے طور پر، تو نفس ایسی مشقت سے گھبراتا ہے. اپنی طبیعت پہ بات ہے. اب یہ شیخ کامل کی سمجھ اور ثوابدید ہے کہ وہ کس کو کیا علاج بتاتا ہے. ہر ایک کو ایک ہی علاج نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا علاج سخت ہوتا ہے، بعض کا نرم ہوتا ہے، بعض کا عبادت ہوتا ہے، بعض کا جو ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے، خرچ کرانا مقصود ہوتا ہے. تو اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی نفس کے تزکیے کا ایک طریقہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اس سے نفس کا اللہ کے راستے میں خرچ سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو اصل مقصود اس سے نفس کو ڈرانا ہوتا ہے. تو نفس پھر سدھر جاتا ہے کہ دیکھ اگر یہ کام نہ کیا تو مرشد کو پیسے بھیجنے پڑیں گے یا 4 رکعت نفل پڑھنی پڑے گی. تو اس طرح سے اصلاح ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن بزرگوں کے نام آ رہے ہیں بہت بڑے بڑے اپنے وقت کے بڑے بڑے قطب اور ابدال اور مجدد اور شیخ کامل ہوا کرتے تھے، یہ معمولی حضرات نہیں، اور اہل علم ہوتے تھے. ہمارے یہاں سمجھ میں کمزوری ہے، ہم سمجھتے ہیں بس یہ بزرگ ہی تھے اور کچھ نہ تھے، بلکہ بڑے بڑے علامہ تھے، بڑے بڑے عالم محدث حضرات تھے. تو ان کی باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر بات ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی جگہ امامت کی جہاں کے لوگ امامے کو ضروری سمجھتے تھے. وہاں آپ نے امامے کے بغیر نماز پڑھائی تاکہ عوام کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ بغیر امامے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ حضرات کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کو تو مقصود اصلاح ہوتی تھی. مخلوق کی نظر میں چاہے گر جائیں لیکن خالق کی نظر میں قیمتی ہو جائیں. ارشاد فرمایا کہ حدیث کو بدون فقہ کی روشنی کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. بغیر فقہ جس فقیہ نہ ہو وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بزرگوں سے جو حدیث کا مطلب معلوم ہوتا ہے وہ بزرگ چونکہ فقیہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فقہ کی دولت سے نوازتے ہیں، دین کی سمجھ سے نوازتے ہیں، تو وہ اصلی بات وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی روح کیا ہے، پھر وہ سمجھاتے ہیں اس سے صحیح آدمی ساری صحیح راستے پر رہتا ہے, ورنہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حدیث کو بدون فقہ کی روشنی کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک محدث صاحب نے جب یہ حدیث دیکھی کہ جب ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لغت سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جب استنجا کرے تو وتر پڑے, وتر من استجمر فلیؤتر, پس وہ استنجا کے بعد وتر پڑا کرتے تھے. ایک فقیہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب استنجا کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب استنجا کرے تو تاپ ڈھیلے استعمال کرے, مٹی کے ڈھیلے سے اگر استنجا کرے تو تین پانچ یا سات اس طرح سے, اس کو وتر کہتے ہیں جس کا جوڑ کوئی نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ حسن ظن کا حکم دوسروں کے ساتھ ہے اور بدظنی سے بچنا دوسروں سے ہے, مگر معاملہ برعکس ہے کہ ہم اپنے ساتھ حسن ظن اور دوسروں سے بدظنی رکھتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بڑی خرابی, بہت بڑا عیب ہے. فرمایا کہ حسن ظن کا حکم دوسروں کے ساتھ ہے, یعنی کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہے تو اس نے حسن ظن رکھے کہ اس نے کسی نیک مقصد سے یہ کام کیا ہے, اس کی نیت اچھی ہے اور فائدے کی ہے, اور بدظنی سے بچنا, جیسے کہ قرآن پاک میں حکم بھی ہے کہ اجتنبوا الظن ان نفاذ الظن اثم, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں کیا ہے, اجتنبوا کثیرا من الظن, ہے نا, اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ حسن یعنی ظن سے یعنی بدگمانی مراد ہے یہاں سے, کہ گمان سے بچا کرو, بہت گمان سے بچا کرو, کیونکہ یہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اس کا, تو کیونکہ بعض گمان برے ہوتے ہیں, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, تو ہر ایک سے حسن ظن رکھے, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی تعویل کر لے کہ سامنے والے کا جو عمل ہے وہ ہماری نظر میں اچھا ہو جائے, اور اپنے ساتھ بدظنی رکھے. یہ میرا معلوم نہیں میرے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے مخلوق کو دکھاوے کے لیے کیا ہے, تو یہ اپنے ساتھ تو بدظنی ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ بدظنی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بدگمانی کرنا قیامت کے دن اس پر دلیل دینی پڑے گی, مقدمہ قائم ہوگا, اللہ تعالیٰ مقدمہ قائم فرمائیں گے کہ تم نے میرے بندے کے خلاف بدگمانی کیوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہر ایک سے ہر مومن سے نیک گمانی کی توفیق ہم سب کو نصیب. تو ارشاد فرمایا کہ حسن ظن کا حکم دوسروں کے ساتھ ہے اور بدظنی سے بچنا دوسروں سے ہے, مگر معاملہ برعکس ہے کہ ہم اپنے ساتھ حسن ظن اور دوسروں سے بدظنی رکھتے ہیں. یہ ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ والوں نے جو اللہ تعالیٰ کا مزہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے قرب کا مزہ ایسا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں یہ مزہ ہے, تو ہم کو کیوں مزہ نہیں آتا, ہم کو مزہ اسی لیے نہیں آتا کہ ابھی گناہوں کے کانٹے پوری طرح نکلے نہیں ہیں دل سے, تو اگر یہ سب باطنی گناہ بھی ہمارے ختم ہو جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ویسا ہی قرب نصیب ہوگا اور ویسی ہی لذت عطا ہوگی جیسی کہ موعود بھی ہے, یعنی وعدہ کیا گیا اس لذت کا, اور اللہ والوں نے اس لذت کو کسی طرح سے کسی طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لذت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے, اور تو ان کی کیفیات اور صفات اور لذات بھی لامحدود ہیں, اس کو انسان اپنی محدود الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, جس کو عطا ہوتی ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جب امامت فرماتے ہیں تو مقتدیوں کو خطاب اس طرح فرماتے ہیں کہ شانے سے شانے ملا لیں, پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو کر لیں, ایڑیوں اور پنجوں میں چار انگلی کا فاصلہ ہوگا تو انگلیاں سیدھی قبلہ رو ہوں گی, نیت باندھتے وقت ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رو کانوں کے مقابل رکھیں, اس طرح سامنے, یہ مردوں کا طریقہ ہے کہ ہتھیلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھو, اور انگلیاں جو ہیں وہ نہ اکڑائیں نہ بہت ڈھیلی مٹھی بند کریں, بلکہ جہاں تھوڑا سا جو وہ ڈھیلا پن ہو لیکن انگلیاں جو ہیں وہ سخت نکڑی بھی نہ ہو. فرمایا کہ آج کل جو خوش آواز ہو اور قرآن پاک کے حروف کو صحت سے ادائیگی نہ کرتا ہو اس کو اس شخص سے مقدم رکھتے ہیں جو خوش آواز نہ ہو اور صحت حروف کا پابند ہے, حالانکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے, یعنی قرآن پاک کو صحیح پڑھنا زیادہ اہم چیز ہے مگر لوگ آواز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ایسا نہ کرنا چاہیے, بلکہ صحت قرآن یعنی تجوید کے ساتھ جس کی تجوید سب سے اچھی ہو اسی کو آگے امامت کے لیے پڑھانا چاہیے. یہ شاہ فرمایا کہ محاسبے کے لیے مشائخ کرام نے سونے کا وقت تجویز کیا تھا، یعنی سونے سے پہلے محاسبہ کرے کہ دن بھر میں نے کیا کیا کام کیے، کون سا کام اچھا کیا کون سا برا کیا، تو جو اچھا کام کیا اس پر خدا تعالیٰ کا شکر واجب ہے، اکڑے نہیں، ناز نہ کرے، خوش نہ ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو بری بات کری، کوئی ایسی بات کہہ دی، گناہ کا کام کر دیا، اس پر جو ہے توبہ اور استغفار کرے. تو فرمایا کہ محاسبہ کے لیے مشائخ کرام نے سونے کا وقت تجویز فرمایا تھا، لیکن اب لوگوں کے دماغ کمزور ہیں، چارپائی پر پڑے اور نیند آئی، اس لیے ہر نماز کے بعد ہی ایک نماز سے دوسری نماز تک کے اعمال کا محاسبہ کر لیا جائے. دو منٹ لگتے ہیں یا ایک ہی منٹ صحیح، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، ظہر سے عصر تک کتنا وقت گزرا، ذرا سا مراقبہ نماز پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد ذرا سا مراقبہ کر لیا کریں، محاسبہ کر لیا کریں کہ مجھ سے کیا کیا اچھا عمل ہوا اور کیا کیا برا، بس اچھے اعمال پر شکر کریں اور برے اعمال سے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ضیعت کو اپنے لیے ضروری اور لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے. تو اسی میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضیعت سے مراد آدمی کا پیشہ اور صناعت ہے، اور باغ اور کھیتی اور گاؤں وغیرہ مراد جائیداد ہے. مطلب یہ ہے کہ جائیداد خریدنے اور بنانے میں اتنا غلو اور انہماک نہ کرے جس سے آخرت کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی پیدا ہونے لگے. صاحب مظاہر حق نے یہ شعر لکھا ہے، گر مال و جاہست تو زرع و تجارت، جو دل با خدا ایست خلوت نشینی. ترجمہ، اگر جاہ اور مال اور کھیتی اور تجارت کے ہوتے ہوئے دل اللہ کے ساتھ مشغول ہے، اور دل اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کی کیا علامت ہے کہ ہر گناہ سے بھی بچنا، یہ نہیں دیکھ کے دل میں تو اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں، یا حرام کھا رہے ہیں، یا جو ہے بدگمانی، جیسے ابھی عرض کیا کہ بدگمانیاں دل میں بھری ہوئی ہیں، تکبر دل میں بھرا ہے، یہ اللہ والا ہونا نہیں ہے، یہ دل اللہ کے ساتھ ہونا نہیں. دل اللہ کے ساتھ ہونا ایسا ہے کہ ہر وقت یہ فکر اور جستجو رہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جو عمل قول کہنے والا ہوں، جو عمل کرنے والا ہوں، اس میں وہ میرے اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، یہ ہے اللہ کے ساتھ دل لگانا. تو یہ شخص خلوت نشین اور باخدا ہے، یعنی مال و دولت کے ساتھ بھی اگر یہ اللہ والا ہے تو پھر یہ باخدا ہے، اور اس کی یہ دنیا اس کی آخرت کے لیے کچھ مضر نہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ مردان خدا وہ ہیں جن کو بڑی سے بڑی تجارت اور نہ ہی چھوٹی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، آخرت کے ہولناک مناظر کے خوف سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، سونے کی سنتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال، اب جو بھی چیز ہمیں میسر ہو ہم اس پہ سنت کی نیت کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات چیزوں پر استراحت فرمائی ہے، آپ لیٹے ہیں ان میں. باوضو سونا سنت ہے، جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑے، اور سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کر دے، چراغ بجھا دے، مشکیزے کا منہ باندھے اور برتن ڈھانک دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. نشر تھی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں، اور ابراہیم بن اسماعیل مدنی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مجھ کو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھلا لیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا، سو اس میں سے مشک کی خوشبو کی لپٹ آ رہی تھی، اور مروی ہے کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براز کو نگل جاتی اور اس جگہ نہایت پاکیزہ خوشبو آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طرح روایت کیا ہے، اور اسی لیے علماء آپ کے بول و براز کے طاہر یعنی پاک ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔ ابو بکر بن سابق مالکی رحمہ اللہ اور ابو نصر نے اس کو نقل کیا ہے، اور مالک بن سنان یوم احد میں آپ کا خون زخم کا چوس کر پی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کبھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خون جو پچھنے لگانے سے نکلا تھا پی لیا تھا، اور برکہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے آپ کا بول پی لیا تھا، سو ان کو ایسا معلوم ہوا جیسا شیر نفیس پانی ہوتا ہے، اور آپ قدرتی مختون آول نال کٹے ہوئے سرما لگے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو پاک صاف جنا کہ کوئی آلودگی آپ کو لگی ہوئی نہ تھی، اور آپ باوجود یہ کہ ایسا سوتے تھے کہ خراٹے بھی لینے لگتے تھے مگر بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اور خراٹے ایسے ناگوار نہ ہوتے تھے کہ سننے والے کو ناگوار ہو۔ روایت کیا اس کو اکرما نے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ سونے میں یعنی وضو کیے بغیر جو پڑھ لیتے تھے اس کی وجہ بیان فرمائیں کہ آپ سونے میں حدث سے محفوظ تھے۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے محبت الہیہ کے بارے میں، شیخ کی محبت کے متعلق، اور بزرگوں کے جو اقوال محفوظات پڑھے ہیں خصوصاً حسن ظن رکھنے سے متعلق، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب دوستوں کو، سب مسلمانوں کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ إلى العالمين، مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں کے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، اللہ سب مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بالکل معاف فرما دے، ہم سب کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بیزاری اور نفرت اور دوری عطا فرما دے۔ اے اللہ، گناہ کو ہم ایسا سمجھیں کہ موت کو ترجیح دیں، گناہ کرنے سے زیادہ موت کو ترجیح دے دیں۔ اے اللہ، ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرما دے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظاہری ہو کہ باطنی ہو، اے اللہ سب گناہوں سے پاک فرما دے۔ اور اللہ، ہم سب کو اخلاق حمیدہ نصیب فرما، صبر، توکل، شکر اور امید رحمت، اور خوف اور توبہ، اور صبر اور تسلیم و رضا اور توکل، ان تمام اخلاق حمیدہ سے، تمام اخلاق حمیدہ سے مجھ کو، میرے گھر والوں کو، بچے کو، اور میرے سب دوستوں کو، اور تمام ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، ہر مسلمان کو خوب کشادہ وسعت والی روزی نصیب فرما، اور اللہ معاش سے بے فکر فرما دے۔ اے اللہ، جس کو معاشی تنگی ہو، اللہ اس کی تنگی کو دور فرما دے، خوب خوش و خرم فرما دے، اور جو کچھ آپ نے عنایت فرمایا ہے، اے اللہ اس پر صابر و شاکر، اور آپ نے اپنی ذات عالی پر توکل نصیب فرما دے، اپنی ذات عالی پر بھروسہ نصیب فرما دے، اور خوب خوب شکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو بھی نعمت ہمیں آپ نے عطا فرمائی ہے، اللہ بلا شبہ ہم اس کے بھی قابل نہیں تھے، اے اللہ، لیکن آپ کی مہربانی ہے، اور سراسر آپ کی نعمتیں ہیں، اے اللہ آپ کی مہربانی ہے، ان نعمتوں میں اور زیادہ وسعت فرما دیجیے, کشادگی فرما دیجیے. اور اللہ کسی بھی بھائی کی کوئی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اس کی جو بھی جائز حاجت ہو اللہ اس کو پورا فرما. اور اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اللہ, کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ یہود و نصارہ اور ہنود جس طرح مسلمانوں کے اور اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, لیکن اے اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں, ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں, تو اے اللہ دنیا کی کائنات کی کوئی طاقت کی مجال نہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں, آپ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ فرما دیجیے, ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو اتباع سنت اور اتباع شریعت جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم پٹ رہے ہیں, اے اللہ اس کی ہمیں 100% توفیق نصیب فرما دیجیے, 100% اتباع شریعت اور سنت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنا پیار اور مقبول بنا لیجیے اور ہماری مدد و نصرت کے دروازے کھول دیجیے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں مظالم ہیں, خصوصاً اللہ ہر مسلمان محتاج ہے آپ کی مدد و نصرت کا. اے اللہ ہر طرح کی مدد و نصرت نازل فرمائیے اور دشمنوں کا منہ کالا کر دیجیے, ان کے دانت کھٹے کر دیجیے, اور اللہ ان کو آپس میں مخالف کر دیجیے, لڑوا دیجیے, ان کی سازشوں میں آگ لگا دیجیے اور ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹا دیجیے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیجیے, انتہائی ذلیل اور خوار کر دیجیے, ان کو کوڑی کر کے مار دیجیے, ان کے اندر تعصب پیدا کر دیجیے کہ ان کے قریب بھی جانا کوئی پسند نہ کرے. اے اللہ ان کی معیشت کو, معاشرت کو, ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیجیے. جس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف ایسی کوششیں کر رہے ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو اس سے بڑھ کر ان پر لوٹا دیجیے. اور اللہ طرح طرح کی مہلک بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دیجیے. اور اللہ ہم سب کو اللہ استقامت نصیب فرما, دین پر استقامت نصیب فرما, ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اللہ ہمیں شیخ کی محبت بھی عطا فرما, اور اللہ اپنی محبت اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کما حق ہو ہم سب کو عطا فرما. جس سے ہم محبت کریں اے اللہ آپ ہی کے لیے محبت کریں, جس سے ہم بغض رکھیں تو آپ ہی کے لیے بغض رکھیں. ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك. یا اللہ سونا جو ہے نا
جی,
چلے یار گیس کا کچھ پتہ نہیں, کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا
جی.